رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا نوروز کی مناسبت پر امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر عوامی اجتماع سے خطاب 26 مارچ 2023۔ رہبر معظم کے اس خطاب کی اہمیت کے پیش نظر تمام مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے ضرور سماعت فرمائیں۔
الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء۔
سب سے پہلے تو ہم پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ کئی سال کی محرومیت کے بعد اس نے ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس شہر کے عزیز عوام اور محترم زائرین کی خدمت میں، جو ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں آئے ہیں، حاضر ہوں۔ یقینی طور پر یہ جگہ ہمارے عزیز اور وسیع و عریض ملک کی سب سے اچھی، اعلیٰ اور عرفہ جگہ ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم مرکز میں، روحانی مرکز میں، خدا کے فرشتوں کے نزول کی جگہ پر آپ عزیز مومن اور پرجوش عوام، مقامی افراد اور زائرین سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ان دو تین برسوں میں ایک عمومی وبا تھی جسے الحمدللہ قابل توجہ حد تک، بڑی حد تک کنٹرول کر لیا گیا۔ یہاں میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس عمومی بلا و وبا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ان محققین کا جنہوں نے ملک کی مختلف لیبارٹریز میں اس منحوس وائرس کی شناخت کی اور اس کے لیے ویکسین تیار کی، ان افراد کا جنہوں نے ملک کے طبی مراکز میں اس ویکسین کا پروڈکشن کیا اور اسے بڑی تعداد میں تیار کیا، ان ڈاکٹروں اور نرسوں کا جنہوں نے اس ویکسین کو ہمارے لوگوں تک پہنچانے اور ویکسین انجیکٹ کرنے میں مدد کی اور کوشش کی یا اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کی، ان افراد کا جنہوں نے رضاکارانہ طور پر ڈاکٹرز اور نرسوں کے ساتھ مریضوں کی مدد کی، ان لوگوں کا جنہوں نے اس بیماری سے بچنے کی ضروری مسائل تیار کرنے میں مدد کی، تعاون کیا، جیسے ویکسین اور دیگر ضروری وسائل، ان سب کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس بلا کو انشاءاللہ ہماری عزیز قوم، مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام لوگوں سے دور فرما دے۔ اگر محترم بھائی اور بہنیں اس شور کو تھوڑا کم کریں تو میں وہ باتیں عرض کروں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کی ہیں، اور ان آوازوں کو کم کرنے میں مدد کے لیے آپ لوگ ایک بار بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ میں نے آج کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ سال کے آغاز کی دعا سے لیا گیا ہے۔ سال کے آغاز کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں،
یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔
اے سال و حالات کو بدلنے والے، اے دن و رات کا نظام چلانے والے، ہمارے حال کو بہترین حال میں بدل دے۔ میری آج کی بات تحول یعنی حالات کی تبدیلی، صورتحال کی تبدیلی اور اس سے متعلق موضوعات کے بارے میں ہے۔ البتہ خدا سے دعا کرنی چاہیے لیکن خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گڑ گڑانا اور مانگنا اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان اس راستے پر قدم بڑھائے جو وہ خدا سے مانگ رہا ہے۔ اپنی بیماری کے لیے ہم دعا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ ہم تبدیلی خدا سے چاہتے ہیں لیکن ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری کوشش اس بات کا سبب بنتی ہے کہ خداوند عالم اپنے لطف و کرم کو ہمارے شامل حال کرے اور اس دعا کو قبول کرے۔ میں نے اس سے پہلے کئی عمومی تقاریر میں معاشرے میں، نظام میں اور ملک میں تبدیلی کے بارے میں باتیں کی ہیں، آج اس سلسلے میں مزید تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ اس بات کی اہمیت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے، بنیادی مسائل کو رائے عامہ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، رائے عامہ کو بنیادی ضرورتوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اور اس طرح سے فکریں سرگرم ہوں گی، نئے نئے افکار، صاحب فکر جوان ان اہم مسائل کے بارے میں جو رائے عامہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں سرگرم ہو جاتے ہیں، انہیں ضروری سطح تک پہنچا دیتے ہیں۔ بنابراہ اہم مسائل کو، جس میں یہی تبدیلی کا مسئلہ بھی شامل ہے، پیش کرتے ہیں۔ اگر رائے عامہ کسی سوچ کا خیر مقدم نہ کرے تو وہ سوچ عمل اور عملی جامے تک نہیں پہنچے گی، بلکہ فضا میں کچھ امواج کی صورت میں رہ جائے گی۔ کبھی انسان کچھ کہتا ہے اور پھر وہ چیز بھلا دی جاتی ہے، یا کاغذ پر کچھ لکیروں کی صورت میں باقی رہ جاتی ہیں۔ بڑی خواہشات اور مطالبات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صاحب فکر افراد اور رائے عامہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تو میں آج یہ مسئلہ پیش کر رہا ہوں اور بعض پہلوؤں سے اس بات پر گفتگو کروں گا، لیکن اس بحث کو جاری رکھنا آپ کے ذمہ ہے، آپ جوانوں کے ذمہ ہے، آپ صاحبان فکر کے ذمہ ہے، آپ یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ کے ذمہ ہے۔ بیٹھیے اور اس مسئلے پر بحث کیجیے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ تبدیلی سے ہماری مراد کی تشریح ہے۔ تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ تبدیلی کا مطلب ہے تغییر و بدل جانا۔ ہم کسی چیز کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم کس چیز کو بدلنا چاہتے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے، اسلامی نظام کے دشمن بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ان کی تبدیلی اس چیز کی تبدیلی کے بالکل برخلاف ہے جو ہمارے مد نظر ہے۔ وہ اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور افسوس کے ملک کے اندر بھی کچھ لوگ ان کی پیروی یا نقل کرتے ہوئے وہی ان کے دشمنوں کے الفاظ دہراتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئین میں تبدیلی یا اسلامی نظام کے ڈھانچے میں تبدیلی، یہ وہی اغیار کی باتیں ہیں، وہی دشمنوں کی باتیں ہیں، لیکن ملک کے بعض افراد کبھی غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے اور کبھی کچھ دوسرے محرکات کی وجہ سے ان باتوں کو دہراتے ہیں جو چیز دشمن چاہتا ہے، اور اس نے اس چیز کا نام تبدیلی رکھا ہے۔ وہ اسلامی جمہوریہ کے تشخص کی تبدیلی ہے، اسلامی ایران کے دشمن سامراج استکبار صہیونیت ہے، یہ اسلامی جمہوریہ کے تشخص کے مخالف ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ انقلاب اور اس کے ڈھانچے میں تبدیلی وغیرہ، تو ان کا تبدیلی کا مقصود یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا تشخص بدل جائے۔ ان کا ہدف ان تمام چیزوں کو ختم کر دینا ہے جو لوگوں کو انقلاب اور اسلام کی یاد دلاتی ہیں، خالص اسلام اور انقلابی اسلام۔ وہ امام خمینی کا نام دہرائے جانے سے اور باقی رہنے کے خلاف ہیں، وہ امام خمینی کی تعلیمات پیش کیے جانے کے مخالف ہیں، وہ 11 فروری اسلامی انقلاب کی کامیابی کی تاریخ کے مخالف ہیں، وہ یوم القدس کے خلاف ہیں، اسلامی جمہوریہ میں انتخابات اور ان میں عوام کی بھرپور شرکت کے مخالف ہیں، وہ ہر اس چیز کے مخالف ہیں جس میں انقلابی اسلام اور اسلامی جمہوریہ کی علامت کا رنگ گہرا ہے۔ وہ ان چیزوں کی تبدیلی چاہتے ہیں، ان سب چیزوں میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اگر وہ ڈھانچے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تغییر کی بات کرتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ختم کر دیں جو اتفاق سے ہمارے ملک کے مضبوط پہلو ہیں۔ المختصر یہ کہ دشمن کا ہدف اسلامی جمہوریہ کو استکبار کی من پسند حکومت میں بدلنا ہے۔ وہ ایران میں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آئے جیسی سامراج چاہتا ہے، استکبار چاہتا ہے، یا ایک آمرانہ حکومت جس میں ایک شخص جو ان کا مطیع محض ہو وہ تخت پر بیٹھے، یا ایک بے ظاہر مغربی ڈیموکریسی والی حکومت جو دراصل جھوٹی اور فریبی جمہوریت ہے برسر اقتدار آئے، لیکن ان کی مرضی کے مطابق کام کرے ان کی مٹھی میں رہ کر ان کے اشاروں پر کام کرے، ان کے احکام کی تعمیل کرے۔ وہ یہ سب کچھ چاہتے ہیں۔ استکبار ایران میں ایک ایسی حکومت کا خواہاں ہے جسے وہ دھمکا سکے، لالچ دے سکے اور دھمکی اور لالچ کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، اس ملک کو لوٹ سکے، سیاسی یا معاشی تسلط حاصل کر سکے۔ وہی سب کچھ چاہتے ہیں۔ دشمن جس تبدیلی کی بات کرتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن جس تغییر کی بات پیش کرتے ہیں، وہ اس طرح کی تبدیلی اور اس کا اس طرح کا تغیر ہے جس چیز کو میں تغییر و تبدیلی کے طور پر عرض کرتا ہوں، اور وہ اس تبدیلی سے بالکل الگ ہے، اس کے بالکل برخلاف ہے، جسے دشمن اپنی زبان سے دہراتا رہتا ہے۔ تبدیلی لفظ سے جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں، وہ نقائص والے حصوں اور پہلوؤں کی تبدیلی ہے، چاہے وہ اسلامی نظام میں ہو یا ایرانی معاشرے میں ہو۔ ہمارے یہاں کچھ نقائص ہیں، کمزور حصے ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں کی شناخت کرنی چاہیے، ان پہلوؤں کو معین کرنا چاہیے، اور پھر ٹھوس ارادے کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے، انہیں قوت میں بدل دینا چاہیے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے بعد میں عرض کروں گا۔ البتہ یہ بڑا سخت اور دشوار کام ہے، اور اس کے لیے قومی خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔ اگر کسی قوم کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے، اپنی استعدادوں پر یقین ہے، تو وہ تبدیلی کے اقدامات کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جس قوم میں خود اعتمادی ہے، وہ تبدیلی کے اقدامات کو بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ اس قوم کے عہدیدار بھی تبدیلی کی بات کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں اور تبدیلی کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں، تو الحمدللہ ہماری قوم میں خود اعتمادی موجود ہے۔ ہماری قوم کے پاس عزت نفس ہے، خود اعتمادی ہے، خود مختاری کی خواہاں ہے۔ وہ بہادر ہے جس کی مثالیں آپ سبھی نے بارہا دیکھی ہیں، اور میں بعد میں کچھ اور مثالیں بھی پیش کروں گا۔ ہماری قوم نے مختلف میدانوں میں یہ کر دکھایا ہے کہ اسے اپنے آپ پر اعتماد ہے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، تو ہمیں قومی خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہوشیار نہیں رہیں گے، غافل رہیں گے، تو ممکن ہے کہ تبدیلی کے نام پر، تغییر و تبدل کے نام پر، ہم اپنے مضبوط پہلوؤں کو ہی نقصان پہنچا بیٹھیں۔ اس کا ہم کبھی کبھی مشاہدہ کرتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نظام کے ہمدرد ہیں، اسلامی نظام اور انقلاب سے لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غفلت کر جاتے ہیں۔ کوئی اچھا کام کرنے کے چکر میں اور کوئی اصلاحی کام کرنے کے چکر میں بے توجہی کرتے ہوئے مضبوط پہلوؤں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس بات پر توجہ رہنی چاہیے کہ مضبوط پہلوؤں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس اہم نقطے کو بھی ذہن نشین رکھیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مضبوط پہلوؤں کو چوٹ نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے، تو ہمیں ان کی شناخت کرنی ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے مضبوط پہلو کیا ہیں، ہمیں ان کی صحیح طریقے سے شناخت کرنی ہوگی، غور کرنا ہوگا، پہچاننا ہوگا۔ میں ان میں سے کچھ کا ذکر کرتا ہوں۔ البتہ یہ بڑی طویل اور تفصیلی بحثیں ہیں۔ صاحب فکر افراد اور خاص طور پر آپ جوان بیٹھیے، سوچیے اور ان پر کام کیجیے۔ میرے عزیز جوانوں، مجھے آپ سے بہت امید ہے۔ آپ کے قلبی اظہار کا بہت شکریہ۔ توجہ دیجئے، آج میں ان مضبوط پہلوؤں کے صرف ایک گوشے کے بارے میں اختصار سے عرض کروں گا، بقیہ آپ کے ذمہ ہے۔ ایرانی قوم اور ہمارے اسلامی معاشرے کے مضبوط پہلوؤں میں سے ایک سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے کا اندرونی ڈھانچہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس کے بارے میں سوچئے، یہ بہت اہم ہے۔ اسلامی نظام اور ایرانی قوم کے اندرونی ڈھانچے کا استحکام، میں نے اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں سلسلے میں اختصار سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، آج ذرا وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا۔ اسلامی نظام کی ڈھانچے کی یہ مضبوطی، اسلامی نظام کی ڈھانچے کی یہ طاقت، اسلامی نظام اور ایرانی قوم کا یہ اندرونی استحکام ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایران کے عوام مومن ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ بعض اسلامی احکام کی ٹھیک طرح سے پابندی نہیں کرتے ہوں گے، مگر ان کا قلبی ایمان مضبوط ہے۔ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، دین پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آئمہ طاہرین علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا با ایمان لوگ ہیں۔ ایران کی قوم با ایمان قوم ہے، عزت نفس والی قوم ہے، خود اعتمادی والی قوم ہے۔ یہ باتیں اس بات کا سبب بنی ہے کہ ایرانی قوم اسلامی نظام کا اندرونی ڈھانچہ مستحکم ہو جائے۔ اس استحکام کو ہم کہاں سے پہچان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں؟ اس استحکام کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں ان میں سے دو تین علامتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی علامت، کئی عشروں سے لگاتار جاری سلسلہ وار دشمنی پر ایرانی قوم کا غلبہ ہے۔ آپ کسی ملک کو جانتے ہیں، کس انقلاب کو جانتے ہیں جو برسوں تک دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں کے حملوں کے سامنے ڈٹا رہا ہو اور اس نے گھٹنے نہ ٹیکے ہوں؟ ایرانی قوم دشمن کی سازشوں کی اس طویل زنجیر اور اس کے حربوں کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہنے میں کامیاب رہی۔ بغاوتوں کے مقابلے میں، پابندیوں کے مقابلے میں، سیاسی دباؤ کے مقابلے میں، میڈیا کے تابڑ توڑ حملوں کے مقابلے میں، ایران فوبیا اور انقلاب کے خلاف جو میڈیا حملے انہوں نے شروع کیے ہیں وہ عظیم المثال ہیں، جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سیکیورٹی کی سازشوں کے مقابلے میں ایرانی قوم کے علاوہ کون سی قوم ان کے مقابلے میں ڈٹ سکتی ہے یا ڈٹی رہی ہے؟ یہ اندرونی استحکام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی قوم کا ڈھانچہ ایک مضبوط ڈھانچہ ہے۔ سب کی آنکھوں کے سامنے ایک واضح مثال ان حالیہ ہنگاموں میں ہے کہ اب سے کچھ مہینے پہلے ہنگامے کرائے گئے اور سازش میں بھی سبھی دشمن شامل ہوئے، سب کے سب دشمن شامل ہوئے۔ یہ اہم نکات ہیں۔ امریکہ جیسے ملک کا صدر کھل کر ہمارے ملک کے اندر ہونے والے ہنگاموں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ بعض یورپی ملکوں کے سربراہان بھی کھل کر ان ہنگاموں کی، جو تعداد کے اعتبار سے ایرانی قوم کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ تھا، بہت بہت چھوٹا حصہ، حمایت کی۔ صرف زبانی حمایت نہیں کی انہوں نے، بلکہ اسلحہ جاتی حمایت کی، مالی حمایت کی، سیکیورٹی سے متعلق حمایت کی، ان ہنگاموں کی طرح طرح سے مدد کی۔ مطلب یہ کہ در حقیقت انہوں نے خود کو اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ بظام خود اسلامی جمہوریہ ایران کو کم از کم کمزور تو کر ہی دیں گے۔ ہدف اسلامی جمہوریہ ایران کو کمزور کرنا تھا، لیکن جو کچھ عملی میدان میں ہوا وہ اس چیز کے بالکل برخلاف تھا جو وہ چاہ رہے تھے۔ اسلامی جمہوریہ نے دکھایا کہ وہ مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے۔ اس نے ایسے ہنگاموں اور ایسی عالمی سازش پر غلبہ حاصل کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ وہ مضبوط ترین قوم ہے۔ 11 فروری 2023 پچھلے کچھ برسوں کی 22 بہمن سے کہیں زیادہ پرجوش اور زیادہ تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ یہ انقلاب کی سالگرہ ہے۔ یہ چیز ایرانی قوم کے اندرونی استحکام کو نمایاں کرتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایرانی قوم استحکام اور مضبوط ڈھانچے کی حامل ہے۔ وہ جو ہم نے کہا کہ بڑی سازشوں کے مقابلے میں استقامت و مزاحمت، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ ایک دوسری علامت ایرانی قوم کی زبردست ترقی و پیش رفت ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ باتیں دہرائی جائیں۔ دشمن ان باتوں کو دہرائے جانے سے، ان باتوں کو بیان کیے جانے سے بہت سخت ناراض اور سیخ پا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، ہم نے کافی ترقی و پیش رفت کی ہے، جن میں سے بعض کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ یہ ساری پیش رفت پابندیوں کے دوران ہوئی ہے، شدید ترین اقتصادی محاصرے کے دوران ہوئی ہے، اس وقت تک کے شدید ترین معاشی دباؤ کے دوران ہوئی ہے۔ یہ بات خود امریکیوں نے کہی ہے۔ امریکیوں نے کہا کہ ہم نے ایران پر جو معاشی دباؤ ڈالا ہے اس کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنے تمام تر جھوٹ کے باوجود وہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عدیم المثال معاشی دباؤ تھا۔ ایسے حالات میں ایرانی قوم نے پیش رفت کی، ترقی کی، سائنس کے میدان میں ترقی کی، ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی حاصل کی۔ سائنس کے بعض میدانوں میں تو ایران دنیا کے برتر ملکوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے، صف اول میں شامل ہو چکا ہے۔ کہیں دنیا کے 5 برتر ملکوں میں سے ایک ہے، کہیں دنیا کے 10 برتر ملکوں میں سے ایک، کہیں دنیا کے 3 برترین ملکوں میں سے ایک ایران ہے۔ دنیا کے 200 ملکوں کے درمیان ہے یہ سب کچھ۔ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں ہماری ترقی و پیش رفت اس طرح سے ہے۔ نینو اور بایو ٹیکنالوجی میں، مختلف میدانوں میں، حفظان صحت کے شعبوں میں ایران کی پیش رفت دنیا کے بہت سے پیش رفتہ ممالک سے بہتر رہی ہے۔ کورونا وائرس کے معاملے میں یہ بات نمایاں طور پر سامنے آئی۔ ایٹمی شعبے میں، ایرو اسپیس کے شعبے میں، دفاعی میدان میں، دفاعی میدان میں ایران کی پیش رفت کی بات سبھی بیان کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، تاکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کوئی حربہ تیار کر سکیں۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ایران دفاعی لحاظ سے، ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ ہم نے بایو ٹیکنالوجی میں زبردست پیش رفت حاصل کی ہے۔ دنیا نے ہمیں خراج تحسین پیش کیا۔ دنیا کے سائنسدانوں نے ہمارے سائنسدانوں کو سراہا، ہمارے نوجوان سائنسدانوں کی تعریف کی۔ انفراسٹرکچرل کاموں میں پیش رفت، سڑکوں کی تعمیر، ریلوے لائنوں کی تعمیر، ڈیم بنانا، پانی کی سپلائی، جیسے یہی غدیر نام کا پانی سپلائی کا پروجیکٹ جس کا افتتاح حال ہی میں ہوا ہے، ریفائنریاں بنانے میں، ہسپتال بنانے میں، اور ان میں سے زیادہ تر کام اسی گزشتہ ہجری شمسی سال میں ہوا۔ جنوبی پارس گیس فیلڈ کے کسی حصے میں پورا کا پورا، یعنی 100% کام ایرانیوں نے انجام دیا۔ ایسی ترقی اور پیش رفت ہوئی کب؟ جب اتنی ساری پابندیاں ہیں، اتنا زیادہ معاشی دباؤ ہے۔ مایا گیس کے پروڈکشن میں پیش رفت بہت اہم کاموں میں سے ایک تھی، جو ملک کے لیے خوشائن کشادگی لائے گی انشاءاللہ۔ یہ کام بھی حالیہ عرصے میں ہی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کافی بڑے بڑے کام انجام پائے ہیں۔ خارجہ تعلقات کے میدان میں پیش رفت، ترقی، مغرب والوں نے دباؤ ڈالا کہ ایران کو الگ تھلگ کر دیں، امریکہ اور یورپ والوں نے دباؤ ڈالا کہ ایران الگ تھلگ پڑ جائے۔ خارجہ پالیسی میں الگ تھلگ پڑ جانے کا مطلب ملکوں سے تعلقات منقطع ہو جانا۔ جب دوسرے ممالک کسی ملک سے رابطہ نہ رکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ملک الگ تھلگ رہ گیا ہے۔ جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ بالکل الٹا تھا۔ جی ہاں، مغرب والوں سے ہمارا رشتہ کمزور ہوا، امریکہ سے تو ہمارے تعلقات تھے ہی نہیں، یورپ سے بھی ہمارے تعلقات کمزور پڑے، لیکن ہم نے ایشیا میں تعلقات کو 100% زیادہ مضبوط کیا۔ ہم آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہم اہم ایشیائی ممالک کے ساتھ اپنے سیاسی، معاشی، فنی اور علمی و سائنسی رابطے جاری رکھیں گے۔ ہم متعدد اہم معاہدوں کے رکن بنے ہیں۔ دشمن ہمیں الگ تھلگ کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی قوم کی کوششیں اور صلاحیتیں اس بات کا موجب بنی کہ ہم کئی اہم اور مؤثر علاقائی معاہدوں کے رکن بن جائیں۔ ہم الگ تھلگ تو نہیں ہوئے، بلکہ اس کے برخلاف اور بھی نمایاں ہو گئے۔ علاقائی حکومتوں اور علاقائی اقوام کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوئے۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ سے مضبوط رشتے ہمارے یقینی پروگراموں کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ البتہ ہم یورپ سے بھی نا امید نہیں ہیں۔ جو بھی یورپی ممالک اور یورپی حکومتیں امریکی پالیسیوں کی اندھی تقلید نہیں کرتیں، ہم ان کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری ترقی و پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت ایرانی قوم اور اسلامی نظام کے مضبوط اور مستحکم بنیادی ڈھانچے کی علامت ہیں۔ یہ ترقی و پیش رفت ایمان کے سائے میں حاصل ہوئی ہے، قومی عزت کے احساس کے سائے میں، ملکی صلاحیتوں کی ضرورت کے احساس کے سائے میں۔ یعنی ہماری قوم اور ہمارے عہدیداروں نے محسوس کیا کہ انہیں ملکی صلاحیت کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے دوسروں پر انحصار تھا، غیر ملکیوں پر انحصار تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ دوسروں پر بھروسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی دن ہے اور کسی دن نہیں ہے۔ ملکی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ہم نے استقامتی معیشت کا اعلان کیا تو کہا کہ استقامتی معیشت اندر سے اگنے والی اور باہر کی طرف پھیلنے والی ہے۔ اندر سے اگنے والی ہے یعنی ملک کی اندرونی صلاحیت، استعداد اور توانائی معیشت کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ باہر بھی پھیلنے والی ہے، یعنی ہم تمام ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کے لیے تیار ہیں۔ اس چیز کو ہم نے محسوس کیا، ایرانی قوم نے بھی محسوس کیا، ہمارے جوانوں نے بھی محسوس کیا، اور ہمارے عہدیداروں نے بھی بخوبی احساس کیا کہ انہیں اپنی ملکی اور داخلی صلاحیت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بنابراین ہمارے مضبوط پہلو کافی زیادہ ہیں، جن میں سے داخلی استحکام کی بات میں نے کی، ترقی و پیشرفت کی بات کی، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہاں بات کرنے کا اب وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری طاقتیں ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسلامی نظام جمہوریہ اسلامی ایران ہے، لہذا نہ جمہوری کو چوٹ پہنچنی چاہیے اور نہ ہی اسلامی کو نقصان پہنچنا چاہیے۔ یہ مضبوط پہلو ہیں، ہر تبدیلی میں ان مضبوط پہلوؤں پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، مضبوط پہلوؤں کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے، زیادہ فروغ دینا چاہیے۔ لیکن انہی کے ساتھ کچھ کمزور پہلو بھی ہیں، اور تغیر، تبدیلی کمزور پہلوؤں کی تبدیلی چاہتا ہے، اور تغیر کمزور پہلوؤں کی تبدیلی چاہتا ہے۔ میں کمزور پہلوؤں کے بارے میں اختصار سے بات کروں گا، دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر ہمارے ملک میں چار پانچ اہم کمزور پہلو ہیں تو ان میں سر فہرست ملکی معیشت کا مسئلہ ہے۔ ملکی معیشت یقینی طور پر ہمارے کمزور پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ البتہ بہت سی معاشی پالیسیاں پہلے والوں کا ورثہ ہیں، پہلے والے یعنی انقلاب سے پہلے والے، کچھ انقلاب کے بعد کے مسائل بھی ہیں۔ ان میں سے بعض معاشی مسائل اور بنیادی معاشی انفراسٹرکچر کا تعلق انقلاب سے پہلے سے ہے، بعض کا تعلق انقلاب کے بعد سے بھی ہے۔ شاید کہا جا سکتا ہے کہ ہماری معیشت کا سب سے اہم مسئلہ اسے حکومت کے سپرد کر دیا جانا ہے۔ سن 1980 کے عشرے میں ہماری سب سے زیادہ توجہ اس بات پر تھی کہ ملک کی معیشت کی کنجی حکومت کے حوالے کر دیں، اس نے ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا۔ اس کا تعلق خود ہم سے ہے، یہ کام خود ہم نے کیا۔ شاید ہماری معیشت کا سب سے اہم کمزور پہلو اس کا حد سے زیادہ حکومت کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ جب لوگ معاشی مینجمنٹ اور اقتصادی سرگرمیوں سے دور کر دیے جاتے ہیں، بڑے کام، اہم کمپنیاں، ملک کے لیے دولت پیدا کرنے والے کام حکومت کے اختیار میں آ جاتے ہیں، اور معاشی شعبے میں سرگرم عوامی طبقات کے اختیار میں نہیں رہتے، تو پھر وہی مشکلات سامنے آتی ہیں جن کا ہم آج اپنی معیشت میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہماری سب سے اہم مشکل معیشت کا حکومتی ہونا ہے۔ شک نمبر 44، معاشی پالیسیوں کو پیش کرنے اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے وقت ہم نے متعدد ماہرین کی مدد سے اس مسئلے میں بڑی محنت سے کام کیا، یعنی ماہرین نے کیا اور پالیسیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ان پالیسیوں میں کہا گیا تھا کہ عوام کی ضرورت کے معاشی مینجمنٹ اور کاموں کو عوام کے حوالے کیا جائے۔ البتہ کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں کام کرنے کے عوام خواہاں نہیں ہیں، یا انہیں سرکاری اداروں کے ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے، تو وہ الگ رہے، لیکن اہم معاشی شعبے عوام کے اختیار میں ہونے چاہیے۔ ہم نے بارہا یہ بات دہرائی ہے کہ سرکاری ادارے، سرکاری کمپنیاں، نیم سرکاری کمپنیاں، پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں اور دیگر اداروں میں رقابت نہ کریں، مقابلہ نہ کریں، لوگوں کو پروڈکشن کرنے دیں۔ جب ہم نے کاموں کی ساری کی ساری باغ دوڑ حکومت کے ہاتھ میں دے دی تھی تو ہم نے کام اس نیت سے کیا تھا کہ معاشی انصاف قائم ہوگا، لیکن معاشی انصاف قائم نہیں ہو سکا۔ ہم غلط سمجھ رہے تھے کہ اگر معیشت کی کنجی حکومت کے ہاتھ میں ہو تو معاشی انصاف وجود میں آئے گا۔ یہ غلطی تھی اور ایسا نہیں ہوا۔ حکومت معاشی امور میں اپنا ہولڈ کم کرے اور نگرانی بڑھائے، مداخلت کم کرے، نگرانی بڑھائے، دیکھ بھال کرے۔ ہماری معیشت کا ایک بڑا عیب، شاید سب سے بڑا عیب یہی ہے، اور یہ بات برسر اقتدار آنے والی متعدد حکومتوں سے تاکید کے ساتھ کہی گئی کہ عوام کے سپرد کیجئے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو غلط طریقے سے ہوا۔ عوام کے مفاد میں ان کے سپرد کرنے کے بجائے بعض موقعوں پر ان کو نقصان پہنچانے والے طریقے سے ان کے سپرد کیا گیا۔ یہ اس بات کا سبب بنا کہ یہ کام انجام نہ پائے، اور آج بھی محترم حکومت کو جو بنیادی کام انجام دینے چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے غور کر کے، دیکھ بھال کر کے، ضروری نگرانی کے ساتھ معاشی مینجمنٹ کو خود عوام کے سپرد کرے۔ ہماری معیشت کا ایک اور اہم عیب خام تیل کی برآمدات پر انحصار ہے۔ ہم خام تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ خام تیل کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو ہمارے تیل کو امپورٹ کرتا ہے، جب یورپ والے ہمارے تیل کو خریدتے اور امپورٹ کرتے تھے، وہ تیل کے اس امپورٹ سے ہم سے زیادہ منافع کماتے تھے، جبکہ تیل ہمارا تھا، ہم نے اس تیل کو کنوؤں سے باہر نکال کر بیچا تھا، لیکن وہ جو ٹیکس لیتا تھا اور اسے جو فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ تیل کے مالکوں سے زیادہ تھا، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں خام تیل کی برآمدات پر اپنی معیشت کے انحصار کو ختم کر دینا ہوگا اور غیر پیٹرولیم کاموں پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ الحمدللہ جیسا کہ رپورٹوں میں موجود ہے، نان پیٹرولیم ایکسپورٹ اور نان پیٹرولیم معاشی سرگرمیوں کی سمت میں کام شروع ہو چکا ہے اور اچھے کام انجام پا رہے ہیں۔ ہماری معیشت کا ایک مسئلہ ڈالر پر انحصار بھی ہے۔ بعض ملکوں نے جن پر پابندیاں آئی تھیں ڈالر پر سے اپنا انحصار ختم کر دیا، ان کی حالت بہتر ہو گئی، اور اس وقت ہم کئی ایسے ملکوں کو جانتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو مغربی پابندیوں کا شکار بنے تھے، اور سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے، جو مغرب کا ایک عالمی بینکنگ سسٹم ہے، ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اور انہوں نے ڈالر کو ہٹا دیا اور مقامی کرنسی میں کاروبار کیا، درآمد برآمد کی، اور ان کی صورتحال بہتر ہو گئی۔ ہمیں بھی یہی کچھ کرنا چاہیے۔ لہذا اب معیشت کے سلسلے میں جو چیزیں مجھے عرض کرنی چاہیے، یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ رائے عامہ ان باتوں پر توجہ دے، رائے عامہ میں یہ باتیں منظور ہوں اور پھیل جائیں۔ ان میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ جس کی ہمیں ملک کی معیشت کی صورتحال کی بہتری کے لیے ضرورت ہے، تیز رفتار اور لگاتار پیش رفت ہے، ترقی ہے۔ ہماری معاشی پیش رفت کمزور تھی۔ ہم نے حکومتوں کو جو معاشی پالیسیاں پیش کی تھیں ان میں 8% معاشی پیش رفت کا ٹارگیٹ رکھا تھا، جبکہ سن 2010 کے اشرے کے بہت سے برسوں میں ہماری معاشی پیش رفت 0 سے نیچے تھی۔ مجموعی طور پر بھی جب حکومتیں تبدیل ہوئیں اور جب دوسری حکومتوں نے امور اپنے ہاتھ میں لیے، تب بھی معاشی پیش رفت بہت کم تھی۔ میں درست اعداد پیش نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مثال کے طور پر تقریباً 1% یا اس سے بھی کم۔ ہمیں تیز رفتار اور لگاتار معاشی پیش رفت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سال پیش رفت ہو، اس کے بعد پھر ہم رک جائیں۔ یہ تیز رفتار اور لگاتار پیش رفت ہم کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم عوام کی مدد اور ان کی رہنمائی سے پروڈکشن کو بڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔ محترم سرکاری عہدیداران اور اسی طرح مجلس شورا اسلامی میں عوامی نمائندگان، معیشت میں پروڈکشن انجام دینے والے کردار ادا کرنے کے لیے عوام کو ترغیب دلائیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھروسہ پیدا کریں گے، وہ سرمایہ کاری کریں، کام پیدا کریں۔ نجی شعبہ یہ کام کر سکتا ہے۔ فروری 2023 میں ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک کے کچھ اہم افراد نے حقیر سے امام خمینی امام بارگاہ میں ملاقات کی تھی۔ ان میں سے بعض نے کچھ باتیں کیں، ہم نے نکات بیان کیے، کچھ حقائق بتائے۔ جو نمونے انہوں نے وہاں دکھائے وہ حیرت انگیز ہیں، اس سے ایرانی قوم کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پاس بے پناہ صلاحیتیں ہیں، ہم بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اگر معیشت کے مسئلے میں قوم کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے تو لوگوں کی معیشت یقینی طور پر بہتر ہو جائے گی، افراط زر کی صورتحال بھی یقیناً بہتر ہو جائے گی۔ ہم نے اس سال کے نعرے کو افراط زر پر کنٹرول اور پیداوار میں فروغ کو قرار دیا۔ افراط زر پر کنٹرول اور پیداوار کا فروغ، افراط زر پر کنٹرول پیداوار میں فروغ پر منحصر ہے۔ پیداوار میں فروغ عوام کے ہاتھوں میں ہے، اور اگر لوگ قدم اٹھائیں، کمر کس لیں تو یہ کام ممکن ہے، عملی جامہ پہن سکتا ہے۔ ہماری جو ایک اہم غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عوامی مشارکت کی راہوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں یہیں پر محترم عہدیداروں، ماہرین اور ملک کے مستقبل کے بارے میں فکر مند افراد کو سفارش کرتا ہوں کہ وہ بیٹھیں اور معاشی مسائل میں عام لوگوں کی مشارکت کی راہیں تلاش کریں۔ جس میدان میں بھی عوام پہنچے، ہم نے اس میں پیش رفت حاصل کی۔ دفاع مقدس میں عوام شامل ہوئے، ہم فتح یاب رہے۔ ملک کے سیاسی مسائل میں جہاں بھی لوگ شامل ہوئے، وہاں ہم فاتح رہے۔ معاشی مسائل میں بھی ایسا ہی ہے، اگر لوگ ان میں شامل ہوں گے، عوام شامل ہوں گے، تو اس میدان میں بھی ہم فتح یاب ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ عوام کس طرح سے شامل ہوں۔ معاشی میدان میں عوام کے داخل ہونے کا روڈ میپ انہیں دکھانا چاہیے۔ میں نے پچھلے برسوں میں چھوٹی کمپنیاں بنانے اور چھوٹی کمپنیوں کی مدد کرنے پر زور دیا تھا، سفارش کی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ ناکام تجربے بھی سامنے آئے، کچھ کامیاب تجربے بھی ہوئے جو مکمل اور ٹھوس کام نہیں تھے، مگر اس طرح کے کام ہونے چاہئیں۔ ہمارے معاشی مسائل میں سے ایک غیر ملکی تجارت میں بھرپور طریقے سے متحرک نہ ہونا ہے۔ ملک کے اندر پروڈکشن کی ہماری گنجائش بہت زیادہ ہے، چاہے وہ زرعی میدان ہو یا صنعتی شعبے ہوں۔ دنیا کی منڈیاں بہت وسیع ہیں، ہم اپنی غیر ملکی تجارت کو مزید وسعت دے سکتے ہیں، مزید بڑھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کام کر سکتے ہیں جس کا براہ راست عوام کی معیشت اور عوام کے دسترخوان سے ربط ہو۔ یہ اہم کاموں میں سے ایک ہے۔ آج غیر ملکی تجارت میں ہم اتنا کام نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض طریقے غلط ہیں، انہیں بدلنے کی ضرورت ہے، ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تبدیلی کا ایک مقام یہی غیر ملکی تجارت کا شعبہ ہے۔ نالج بیسڈ کمپنیوں کی مدد، جس پر میں نے تاکید کی تھی اور الحمدللہ اس پر کام بھی کیا گیا۔ البتہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہم نے چاہا تھا، لیکن بہرحال نالج بیسڈ کمپنیوں میں فروغ آیا۔ نالج بیسڈ کمپنیوں نے کافی کام کیا، ان کی کوششیں بھی بڑھیں اور ان کی پروڈکٹس میں بھی اضافہ ہوا، ساتھ ہی ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ چھوٹی کمپنیاں بنانا، بڑے کارخانوں کو نالج بیس کرنا، یہ ایسے مفید اقدامات ہیں جو اس تبدیلی میں معاون ہیں۔ ایک اور دوسرا شعبہ جسے تبدیلی کی ضرورت ہے، جس پر مجلس شورا اسلامی کے رکن عزیز بھائیوں اور بہنوں کی توجہ ہونی چاہیے، قانون سازی کی شعبے میں تبدیلی ہے۔ قانون سازی کی جنرل پالیسیوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، ان پالیسیوں پر توجہ دی جانی چاہیے، اور قانون سازی جس شکل میں آج ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کامل اور ٹھوس شکل میں انجام پانی چاہیے۔ ایک چیز جس پر مختلف حکومتوں میں، تقریباً ہر دور میں حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان اختلافات رہے، اس وقت تو انتظامیہ اور مقننہ دونوں ہی مل کر کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ من جملہ موجودہ دور میں یہ شکوہ پایا جاتا ہے کہ کبھی پارلیمنٹ میں سالانہ بجٹ کے قانون میں حتمی اخراجات پاس ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے غیر حتمی ذرائع آمدنی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ چیز بجٹ میں خسارے پر منتج ہوتی ہے، اور بجٹ کا خسارہ، جیسا کہ ہم نے کہا، معیشت کی بڑی بلاؤں میں سے ایک ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف میدانوں میں کچھ دوسری کمیاں اور کمزوریاں بھی ہیں، جن کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ ملک میں تبدیلی کی جانب سفر کے مد مقابل کہ تبدیلی کے سفر کا ہدف مضبوط پہلوؤں کی تقویت اور کمزور پہلوؤں کو دور کرنا ہے۔ اسلام اور اسلامی جمہوریہ کے دشمنوں کی پالیسی کام کرتی ہے، یہ لوگ تبدیلی کے اس پوائنٹ کے بالکل خلاف کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اقدام کر رہے ہیں، اور ان کا ہدف مضبوط پہلوؤں کو نقصان پہنچانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، ہمیں مجبوراً انہیں عوام کو بتانا ہوگا۔ عوام کو معلوم ہونا چاہیے، جس وقت صدام نے دفاع مقدس کے دوران ہم پر حملہ کیا، اس وقت اس بات کو عوام تک پہنچایا گیا اور ہم نے عوام کو بتایا کہ ملک میں جنگ شروع ہو گئی ہے، یعنی رائے عامہ کو جنگ کے بڑے واقعے کے بارے میں بتایا گیا۔ البتہ آج ہائبرڈ جنگ میں فوجی حملہ نہیں ہے، دشمن فوجی حملہ نہیں کرتا، کچھ دوسرے کام کرتا ہے۔ یہاں بھی لوگوں کے علم میں لانا ضروری ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دشمن کن راستوں سے اور کن پالیسیوں کے ساتھ آتا ہے، اور لوگ پوری بصیرت اور علم کے ساتھ واقعات کو دیکھ سکیں۔ جب ہمارے عزیز عوام حالات سے آگاہ ہو جائیں گے تو جو بھی واقعہ اور حادثہ ہو وہ پورے علم و بصیرت کے ساتھ اس واقعے کو دیکھیں گے۔ جی ہاں، ہائبرڈ وار میں فوجی حملہ نہیں ہوتا، لیکن مذہبی اور سیاسی عقائد پر حملہ ہوتا ہے۔ دشمن کا حملہ مذہبی اور سیاسی عقائد پر ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ سورہ ناس میں کہا گیا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس میں خناس یہی پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرنے والے غیر ملکی اور ملک کی داخلی سطح پر ان کے پٹھو ہیں، یہ وسوسے ڈالتے ہیں، حقائق کو الٹا دکھاتے ہیں۔ ان کا مقصد قوم کے عزم کو کمزور کرنا ہے، ان کا مقصد امید کے چراغ کو بجھا دینا ہے۔ وہ جوانوں کے دل میں امید کے شعلے کو خاموش کر دینا چاہتے ہیں، انہیں مایوس کر دینا چاہتے ہیں۔ مایوسی یعنی بند گلی۔ جب جوان پیش رفت کی طرف سے نا امید ہو گیا، مستقبل کی طرف سے مایوس ہو گیا، تو وہ اپنے سامنے بند گلی دیکھنے لگتا ہے، اور جو اپنے سامنے بند گلی محسوس کرتا ہو اس سے صحیح کام کرنے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ اختلافات پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ملک میں دو طرح کے بلاک بنا دینا چاہتے ہیں، دو قطبی نظام۔ وہ قومی طاقت کے حقیقی سافٹ ویئر کو قوم کے ہاتھوں سے لے لینا چاہتے ہیں اور اسے بے اثر بنا دینا چاہتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر عوام کے ایمان، عوام کے دینی اقدار، عوام کی قومی اقدار اور ان کے عقیدوں سے عبارت ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو پھر وہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان سے ہو سکا تو خانہ جنگی شروع کروائیں گے، البتہ وہ منہ کی کھا چکے ہیں اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہائبرڈ جنگ میں دشمن میڈیا کو استعمال کرتا ہے، ثقافتی عنصر سے فائدہ اٹھاتا ہے، سیکیورٹی کے عنصر سے فائدہ اٹھاتا ہے، در اندازی کے حربے استعمال کرتا ہے، معاشی عنصر سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سبھی عناصر کو استعمال کرتا ہے تاکہ قوم کو محاصرے میں لے سکے، تاکہ قوم کو مایوس کر سکے، قوم کو اپنی طاقت کی طرف سے غافل کر سکے، قوم کی خود اعتمادی کو چھین سکے۔ دشمن کوشش کرتا ہے کہ قوم کو اطلاع رسانی کی راہوں سے دور کر دے۔ ہمارے پاس عوام تک اطلاعات اور معلومات پہنچانے کے وسائل ہیں، وہ ان کی طرف سے عوام کو بدگمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی کی بات نہ سنو، ان کی خبریں جھوٹی ہیں۔ حکام اور عہدیداروں کی رپورٹوں پر توجہ نہ دو، ان کی رپورٹیں جھوٹی ہیں۔ رہبر انقلاب کی باتیں نہ سنو، وہ گھسی پیٹی باتیں ہیں۔ کیا یہ گھسی پیٹی باتیں ہیں؟ برسوں سے دشمن کا محاذ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم جمہوریہ اسلامی ایران کو گھٹنوں پر لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں رہبر انقلاب کا کہنا ہے کہ تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور یہ گھسی پٹی باتیں نہیں، یہ استقامت ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، پیغمبر کو دیا گیا حکم سبھی کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے حکم ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معاک۔ یہ استقامت ہے، یہ حق بات کو دل میں باقی رکھنا، محفوظ رکھنا اور اس پر ڈٹے رہنا ہے، یہ کسی پیٹی باتیں نہیں ہے۔ الحمدللہ عوام بیدار ہیں، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں، عوام میدان میں موجود ہیں۔ یہ بات ہمارے عزیز عوام برسوں سے ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایرانی قوم نے ان سبھی لوگوں کو جنہوں نے حالیہ ہنگاموں میں لوگوں کو ورغلایا یا ہنگاموں کی حمایت کی، ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہے۔ اللہ کی مدد اور قوت سے آگے بھی ایرانی قوم اپنے دشمنوں کو زوردار تھپڑ رسید کرتی رہے گی۔ میں پورے یقین سے اعلان کرتا ہوں کہ ایرانی قوم مضبوط ہے، ایرانی قوم پیش رفت و ترقی کر رہی ہے، ایرانی قوم اپنے نقائص کو دور کر سکتی ہے اور وہ تبدیلی لانے کی طاقت رکھتی ہے، وہ ایوب کو دور کر سکتی ہے۔ ایرانی قوم مزاحمتی محاذ کی حمایت کرتی ہے، ہم مزاحمتی محاذ کی حمایت کا کھل کر اعلان کرتے ہیں اور یوکرائن جنگ میں ایران کی شمولیت کو کھل کر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ ایران یوکرین کی جنگ میں شریک ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہماری کوئی شرکت نہیں ہے۔ یوکرین کی جنگ دراصل امریکہ نے مشرق کی سمت نیٹو کی توسیع کے لیے شروع کرائی، اس جنگ کی راہیں اصل میں امریکہ نے ہموار کی۔ اس وقت بھی یوکرین کی جنگ سے سب سے زیادہ منافع، سب سے زیادہ فائدہ امریکہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ بیچارے یوکرین کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور جنگ کا فائدہ امریکہ کے ہتھیار بنانے والے کارخانے اٹھا رہے ہیں، اسی لیے وہ یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے تعاون نہیں کر رہے۔ امریکہ ان کاموں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے جنہیں اس جنگ کے خاتمے کے لیے انجام پانا چاہیے، وہ ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ وہ یوکرین کی جنگ کے خاتمے کی بات سن کر ناراض ہو جاتا ہے۔ خیر، اپنی گفتگو کے آخر میں جہاں اسلامی نظام کے بعض نقائص کی طرف میں نے اشارہ کیا، کچھ عیب ہم خود عوام میں بھی ہیں جنہیں ہمیں دور کرنا چاہیے۔ ہم عوام کے درمیان بعض عیوب ہیں جو اتفاق سے معاشی مسائل سے متعلق ہیں، ان میں سے ایک اسراف اور فضول خرچی ہے۔ ہم اسراف کرتے ہیں، پانی کا اسراف کرتے ہیں، روٹی کا اسراف کرتے ہیں، بجلی کا اسراف کرتے ہیں، گیس کا اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ بعض ممالک کی جن کی آبادی ہمارے ملک سے کئی گنا زیادہ ہے، گیس کی کھپت ہم سے کافی کم ہے، ان کی پیٹرول کی کھپت بھی ہم سے کافی کم ہے۔ ہماری پیٹرول کی کھپت بہت زیادہ ہے، گیس کی کھپت بہت زیادہ ہے، ہم فضول خرچی کرتے ہیں، پانی ضائع کرتے ہیں، روٹی پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عیب ہے اور ہمیں اسے دور کرنا ہوگا۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے اس بات پر زیادہ تاکید کی تھی۔ ایک اور نقطہ، ہم عوام کی ایک دوسری مشکل حد سے بڑا ہوا اشرافیہ کلچر ہے، لگژری کلچر۔ اسی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ شادی کی عمر میں نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، شادی نہیں کر پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو اپنے اقربا اور رشتہ داروں کی بڑی فکر ہے، ان کی برابری کی فکر ہے۔ اس طرح کا مہر ہونا چاہیے، اس طرح کی لگژری چیزیں ہونی چاہیے، تو اس طرح کا ریسپشن ہونا چاہیے۔ شادی کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اس اشرافیت کے کمپٹیشن سے باہر نکل آئیے۔ کچھ لوگوں نے لگژری زندگی کا کمپٹیشن شروع کر رکھا ہے، اپنے آپ کو اس کمپٹیشن سے باہر نکالیے، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے۔ ہمارا ایک اور اہم عیب یہ ہے کہ ہم ملکی پیداوار کے سلسلے میں قومی تعصب نہیں رکھتے۔ بہت سی چیزوں میں قومی تعصب ہونا اچھی بات ہے، جہاں پر بہت سی چیزوں میں تعصب ہونا بری بات ہے، تو وہیں پر اس معاملے میں یہ اچھی چیز ہے۔ ہمیں اپنے ملکی پروڈکٹس کے سلسلے میں قومی تعصب رکھنا چاہیے۔ ایک چیز ہے جو ملک کے اندر بنی ہے، اسی جیسی غیر ملکی چیز بھی موجود ہے۔ البتہ اس امپورٹر کو اس چیز کو درآمد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اس نے امپورٹ کر دیا۔ کبھی اس ملکی پروڈکٹ کی کوالٹی اس غیر ملکی چیز کی کوالٹی سے کم نہیں ہے، کبھی اس سے بہتر بھی ہوتی ہے، لیکن ہم غیر ملکی چیز کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ آپ اس ایرانی مزدور کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس ملکی پروڈکٹ کو ایرانی مزدور نے بنایا ہے، اگر آپ اسے نہیں خریدیں گے تو وہ مزدور بے روزگار ہو جائے گا۔ آپ غیر ملکی پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اسے ملکی پروڈکٹ پر ترجیح دیتے ہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے، اور ہم پر یہ اعتراض درست ہے۔ یہ خود ہمارے عیوب ہیں، یہ سارے عیوب صرف نظام اور ملک چلانے والے اداروں سے متعلق نہیں ہیں، کچھ عیوب ایسے بھی ہیں جو ہم عوام سے متعلق ہیں۔ کچھ جگہوں پر چشم پوشی کرنا اور معاف کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ ایک معمولی سے اختلاف پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ دو لوگوں کے درمیان کسی مسئلے میں، مثال کے طور پر ایک سیاسی مسئلے میں اختلاف ہوا کرے، ایک دوسرے سے جھگڑا کیوں کریں؟ کیوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں؟ سماج میں، معاشرے میں دو بلاک کیوں بن جائیں؟ چشم پوشی کرنا چاہیے، کچھ جگہوں پر چشم پوشی کرنی چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، یہ بھی ہمارے مسائل میں سے ایک ہے۔ ان سبھی لوگوں کو میری ایک اہم سفارش، جو لوگوں سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے، چاہے وہ سائبر اسپیس ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا ریڈیو ٹی وی ہو، یہ ہے کہ امید پیدا کریں۔ امید، دشمن ہمارے نوجوانوں کو نا امید کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے جواب میں ہمیں امید پیدا کرنی چاہیے۔ ملک میں امید پیدا کرنے والے مسائل کم نہیں ہیں، یہی باتیں جو میں نے عرض کیں، ان سے دسیوں گنا زیادہ باتیں ہیں جو سب کے سب امید کا باعث ہیں، انسان کو پر امید کرتی ہیں۔ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امید پیدا کریں، اس پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ امید پیدا کرنا خود کو فریب دینا نہیں ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ امید پیدا کرنے کا مطلب کمزوریوں کو چھپانا ہے، اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ نہیں جناب، کمزوریوں کو بھی بیان کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی کباہت نہیں، لیکن کمزوریاں بیان کرنے کے ساتھ ہی امید بھی پیدا کرنی ضروری ہے۔ روشن مستقبل اور روشن افق نظروں کے سامنے رکھا جائے، دکھایا جائے۔ الحمدللہ ہماری حالت بہت اچھی ہے، ہمیں آج اس آیہ کریمہ کو نظر میں رکھنا چاہیے، ولا تاہنو، کمزوری نہ دکھاؤ، ولا تحزنو، غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب و برتر ہو، ان کنتم مومنین، تمہارا ایمان تمہاری برتری کا سبب ہے، تمہارے غلبے کا سبب ہے۔ ہماری حالت کے بالکل برخلاف آج اس خطے میں ہمارے کٹر دشمن یعنی امریکی حکومت کی حالت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خطے میں کیا کر رہے ہیں، ہماری پالیسی بہت واضح ہے، ہمارا راستہ واضح ہے، امریکی چکرائے ہوئے ہیں اور اس وقت گومگو کی حالت میں ہیں کہ اس خطے میں رکے رہیں یا باہر نکل جائیں۔ اگر وہ رکتے ہیں تو ان سے اقوام کی نفرت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ امریکی طاقت کے ساتھ اور ایکٹیو ملٹری فورس کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوئے، 20 سال افغانستان میں رہے، افغان قوم کو خود سے ناراض کیا، اس کی نظر میں نفرت انگیز بن گئے، وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر رکے رہیں تو نفرت انگیز ہیں، اگر باہر نکل جائیں تو وہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی جن کا تما و لالچ ان کو یہاں کھینچ کر لائی تھی۔ یہاں ان کی تما والی چیزیں تو ہیں، شام میں امریکیوں کی تما والی چیزیں موجود ہیں، عراق میں بھی ہیں، اس پورے خطے میں ہیں۔ اگر وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، لیکن ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، رکے رہیں یا چلے جائیں۔ وہ چکرائے ہوئے ہیں، بوکھلا گئے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا راستہ واضح ہے، روشن ہے، ہمارے پاس بصیرت ہے، الحمدللہ ہمارے قدم مضبوط اور ثابت قدم ہیں، جبکہ ہمارا دشمن کمزوری کا شکار ہے۔ اے پروردگار، روز بے روز ان کامیابیوں میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار، ہمارے عظیم الشان قائد امام خمینی کو، جنہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا، اپنے پیارے بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ اے پروردگار، ہمارے عزیز شہیدوں کو، جنہوں نے اس عظیم تحریک کو نتیجے تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی، اپنے پیغمبر کے ساتھ، صدر اسلام کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرما۔ اے پروردگار، اپنے ولی، اپنی حجت حضرت ولی عصر ارواح نافدہ کے قلب کو ہم سے راضی فرما، ان کی دعا اور شفاعت کو ہمارے شامل حال فرما دے، ہماری قوم کو ہمیشہ سربلند، عزیز اور سعادت مند قرار دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔